تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. محترم خواتین و حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورۃ الکہف کی آخری آیات میں سے کچھ تلاوت کی ہیں. پہلے ان کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے، پھر انشاءاللہ ان میں سے جو ابتدائی دو آیات ہیں ان کے حوالے سے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم تمہیں بتائیں وہ لوگ جو کہ اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں. یہاں پر لفظ آیا ہے اکثر، جیسے آپ کہتے ہیں اکبر، جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہاں پر آیا ہے اکثر، اکثرین اعمالا، یعنی بھی ان سے کہیے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اپنی محنت اور اپنے عمل کے اعتبار سے. اللہ دین ضلع سایہم فی الحیات دنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتیں بھٹک گئیں دنیا کی زندگی میں، دنیا ہی کی زندگی کے لیے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خوب کام کیا ہے، انہوں نے خوب ترقی کی ہے، خوب کامیابیاں حاصل کی ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا، انکار کیا. وَلِقَائِهِ، اور اس سے ملاقات کا انکار کیا. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، انہوں نے جو نیکیاں بھی کی تھیں، جو ان کے اعمال بھی تھے، ایسے لوگوں کے وہ اعمال بھی ہبط ہو گئے، برباد ہو گئے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم روز قیامت ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کریں گے، میزان قائم ہی نہیں کریں گے، ہم ان کے اعمال کو نہیں تولیں گے. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، اور ان کا بدلہ جہنم ہے بسبب ان کے کفر کے. واتخذوا آیاتی و رسولی حزوا، انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق ٹھہرایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ہیں ٹھنڈی چھاؤں والے باغات مہمانی کے طور پر، بطور مہمانی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہ ان باغات سے کہیں بھی دوری نہیں چاہیں گے، وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو کئی مثالوں کے ذریعے سے اور کئی واقعات کے ذریعے سے، بلکہ بعض بہت ہی حسین تمثیلیں ہیں ان کے ذریعے سے، دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت بتائی ہے. اور یہ ساری کی ساری مثالیں، سارے کے سارے واقعات کے ذریعے سے دنیا کی ناپائیداری بیان کرنے کے بعد، یہ آخری حصہ ہے جو کہ میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری بات بیان فرما دی کہ اس سب کو جاننے کے باوجود جو لوگ اپنی محنت سے، اپنی کوششیں صرف اور صرف دنیا کی زندگی کے لیے لگاتے ہیں، وہی ہیں جو کہ اپنے عمل، اپنی محنت کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. اگر آپ غور و فکر کریں ایک انسان کی زندگی پر، بغیر ابھی یہ دیکھے ہوئے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان، غیر مسلم ہے، آپ محسوس کریں گے کہ ایک انسان کی زندگی واقعتاً انتہائی کٹھن ہے، انتہائی مشکل ہے. کوئی بھی انسان ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ محنت کر رہا ہے، بغیر محنت کے، بغیر بھاگ دوڑ کے، بغیر اس دنیا میں سعی و جہد کے کسی بھی انسان کا گزارا نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر صرف یہ فرمایا کہ یہ لوگ اپنی محنت اپنے عمل کے اعتبار سے خسارے میں ہیں، لیکن بعض دوسرے مقامات پر اللہ نے صرف اتنی حقیقت بتائی ہے کہ واقعتاً جو بھی انسان اللہ نے تخلیق کیا ہے اس کی زندگی میں بڑی محنت ہے، بڑی جو ہے وہ ایک پرصعوبت جد و جہد ہے۔ سورہ بلد میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقیقت بتائی ہے چار قسمیں کھا کر، فرمایا لا اقسم بهذا البلد و والد و ما ولد، لا اقسم بهذا البلد و والد و ما ولد، لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد و والد و ما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ قسم ہے اس شہر مکہ کی، اور جبکہ نبی اس شہر میں آپ حلال ہو چکے ہیں، مراد یہ ہے کہ آپ پر اس شہر میں ہر طرح کی صعوبتیں، ہر طرح کی آزمائشیں آپ پر طاری ہیں، اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے بیٹے کی۔ میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ قسم اللہ نے والد اور بیٹے کی کیوں کھائی، لیکن قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے یہ بتایا کہ یقیناً انسان کو ہم نے مشقت ہی میں پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سے سورہ انشقاق میں بھی اللہ نے قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الانسان انک کادہ، اے انسان تو یقیناً بڑی مشقت میں ہے، الی ربک کدہن، لیکن اسی مشقت میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، فملاقی، پھر تجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھی وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی واقعتاً بڑی مشقت میں ہے، بغیر ابھی یہ فیصلہ کیے ہوئے کہ وہ انسان مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے، لیکن بڑی مشقت میں ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا آپ تجزیہ کریں کہ یہ مشقت کی شکل جو ہے وہ کس وجہ سے یہ مشقت ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو اس مشقت اور اس کٹھن زندگی کی وجوہات ہیں، وہ اصل میں آپ اگر غور کریں گے تو وہ تین ہیں، جس کا تعلق کہ انسان کے حیوانی تقاضوں سے ہے۔ سب سے پہلی چیز جو کہ ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ ہر انسان کو اپنی پیٹ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت کرنی ہے، لہذا کسی آپ کو اس کو تلقین کرنے کی، کوئی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ تم اپنے گھر سے روزانہ صبح نکلو اور نکل کر تم کہیں نوکری کرو یا کوئی کاروبار کرو یا کوئی اور کہیں محنت کرو۔ ہر انسان اس پیٹ کی وجہ سے روزانہ صبح نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ ہر انسان آپ کو اس کے لیے نظر آئے گا کہ وہ بغیر جو ہے وہ کسی بیرونی دباؤ کے، بغیر کسی بعض و نصیحت کے، وہ ایک انسان پریشان ہے۔ کیوں؟ صبح صبح جا کر وہ یوں کہیے کہ ایک عام سا لفظ ہے لیکن کھجل خوار کیوں ہوتا ہے؟ دکان پر بیٹھا ہے تو کیوں گاہکوں کی جلی کٹی سنتا ہے؟ دفتر میں ہے تو کیوں اپنے افسر کی جو ہے وہ ڈانٹ کو سنتا ہے؟ یا اگر کہیں مزدوری کر رہا ہے تو کیوں وہ گرمی ہو یا سردی ہو وہ مشقت کرتا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک اللہ نے اس کے ساتھ پیٹ لگایا ہوا ہے۔ اس پیٹ کو بھرنے کے لیے ہر انسان کو محنت کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جنسی جذبہ رکھا ہے۔ اس جنسی جذبے کی وجہ سے ایک انسان مجبور ہے کہ شادی کرے۔ اب اس شادی کی وجہ سے انسان کی مشقت اور دگنی ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اگر خالی اپنے پیٹ بھرنے کی مشقت ہو تو یہ مشقت تو ویسے جانوروں میں بھی ہے، جو ہے وہ ایک بیل کو بھی اسی وقت اس کا مالک چارہ دیتا ہے جبکہ سارا دن اس کو وہ ہل میں جوتتا ہے یا کسی اور کام میں لیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں اس نے مشقت جھیلی اپنی معاش کے لیے، اپنی ذاتی جو ہے وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، وہیں اس کے بعد جب وہ شادی کرتا ہے جنسی تقاضے کے تحت، تو اب اس شادی کی وجہ سے اس کے مسائل دو گنا نہیں بلکہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کی ضروریات بھی پوری کرنا، اور پھر خاص طور پر جو اولاد کی محبت ہے اور اولاد کی فکر ہے، اس کی وجہ سے زیادہ مشقتیں ہیں جو کہ جھیلنی پڑتی ہیں۔ میں نے بھی آپ کے سامنے جو سورہ بلد کی آیات تلاوت کی تھیں تو اس میں اللہ نے ایک قسم کھائی ہے، والد و ماں ولد، قسم ہے والد کی اور اس کے بیٹے کی۔ زیادہ تر مشقتیں جو ایک انسان کو جھیلنی پڑتی ہیں وہ اپنی اولاد کی وجہ سے ہیں، جو ہے وہ ابتدا میں اس کا پالنا مشکل، راتوں کو جاگنا پڑ رہا ہے، اس کے بعد جو جو وہ بڑا ہوتا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں وہ پوری کرنے کے لیے انسان کو اور زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، جو ہے وہ بعض اوقات اپنا پیٹ کاٹنا پڑتا ہے، خود موٹا جھوٹا پہننا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ضروریات پوری کرنی پڑتی ہیں۔ تو یہ جنسی تقاضا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک آدمی مجبور ہے کہ شادی کرے، پھر اس کے ہاں اولاد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی جو دنیا کی مشقت ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ جنسی جذبہ نہ ہو تو کاہے کو آدمی شادی کرے. پھر تو یہ ہے کہ آدمی کہے ٹھیک ہے کون گھر جو ہے وہ بار کا جنجال اپنے سر پر رکھے, تنہائی زندگی بہتر ہے. اسی طرح سے ایک تو میں نے کہا کہ اپنا ذاتی اللہ نے پیٹ لگایا ہوا ہے, اس کے لیے مشقت کرنے پر آدمی مجبور ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ جنسی تقاضا ہے, بیوی بچے ہیں ان کی وجہ سے مشقت ہے. پھر ایک تیسری بات ہے جو کہ آپ غور و فکر کریں گے, اور وہ ہے کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے اپنا گھر ایک اپنی چھت بنانے کا. ایک غریب آدمی ہے تو وہ جھونپڑی بنانے کی فکر میں ہوتا ہے, کوئی متوسط جو ہے وہ حیثیت کا ہے تو وہ ایک درمیانہ سا گھر بنانے کی فکر میں ہوتا ہے, اور کوئی بڑا سیٹ ہے تو وہ محل بنانے کی فکر میں ہوتا ہے. لیکن ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی گھر بنائے, وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی رہن بسیرا بنائے. لہذا یہ ہے کہ وہ گھر بنانے کے لیے مشقت, اس کے لیے محنت, اس کے لیے فکریں, اس کے لیے بھاگ دوڑ. تو یہ تین تقاضے ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی بڑی مشقت میں ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس قسم کی کچھ مشقتیں حیوانات کو بھی ہیں, حیوانات بھی اپنا گھر بناتے ہیں. حیوانات میں سے بھی کچھ ہیں جو کہ خاص طور پر اپنے بچوں کی اس وقت بڑی حفاظت کرتے ہیں جبکہ ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں. لیکن انسان کا معاملہ دیگر حیوانات سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ انسان کو یہ ساری مشقتیں دیگر حیوانات کی طرح بھی اٹھانی پڑتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اولاد کا معاملہ حیوانات کے معاملے میں اتنا زیادہ سنگین نہیں ہوتا جتنا کہ انسان کے معاملے میں ہوتا ہے. جو ہے وہ کسی بیل کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی بیٹا بھی ہے کہ نہیں ہے, اس کا مستقبل کیا ہوگا, اس کی بھی کسی جو ہے وہ اس کے ہاں بھی کسی کی شادی ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان کو یہ ساری فکریں بھی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسان میں حیوانات سے آگے بڑھ کر کچھ اللہ نے احساسات بھی رکھے ہیں جو کہ دیگر مخلوقات میں نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان وہ بہت ساری اپنی آرزوئیں ہیں جو کہ جب ناکام ہوتی ہیں تو ان کا غم لے کر بیٹھا رہتا ہے. کوئی اگر کوئی سخت بات کہہ دیتا ہے تو اس کا اس کو دکھ ہوتا ہے, اس کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ تلوار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ زبان کا گھاؤ یہ جو ہے وہ آسانی سے مندمل نہیں ہوتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آس پاس کے واقعات ہیں وہ انسان کو متاثر کرتے ہیں. کسی اور جانور کے سامنے اگر کوئی دوسرا جانور مر جاتا ہے اس کو سے زیادہ احساس نہ ہوتا ہو, لیکن اگر ہمارا کوئی اپنا بھائی کوئی انسان خواہ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار نہ بھی ہو, وہ کسی مشقت میں ہوتا ہے یا وہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے یا اس کو کوئی دکھ پہنچتی ہے, اذیت پہنچتی ہے, وہ کسی وجہ سے مرتا ہے, تو اس کے دکھ ہیں جو کہ انسان کو ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ بعض اوقات اپنی اولاد جس کے لیے کہ بڑی محنت کی ہوتی ہے وہ اولاد بہت سارے دکھوں کا باعث بن جاتی ہے. بڑھاپے میں عین جو ہے وہ جوان اولاد وہ بے وفائی کر جاتی ہے, وہ بدتمیزی کر جاتی ہے. تو یہ اصل میں آپ اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنی بھی مخلوقات اس وقت اس دنیا میں بس رہی ہیں ویسے تو سبھی اپنے پیٹ کے تقاضوں کو, اپنے جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہی ہیں, لیکن ان تمام محنتوں میں سب سے زیادہ سخت محنت آپ کو نظر آئے گا کہ انسان کی ہے. سب سے زیادہ پرکٹن جو جد و جہد کرنی پڑتی ہے وہ انسان کو کرنی پڑتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی محنت اور بڑی مشقت میں پیدا کیا. لیکن میں نے اب تک جو تین تقاضے رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک انسان محنت کرتا ہے, ان تقاضوں کا تعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جبلت سے ہے, یا یہ تقاضے حیوانات میں بھی ہوتے ہیں. لیکن اب میں ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ کچھ تقاضے انسانوں کے ساتھ ایسے وابستہ ہیں جو کہ دیگر مخلوقات کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ان کو ادا کرنے ہیں. اگر وہ نہیں ادا کرتے ہیں تو دنیا میں عزت نہیں رہتی, دنیا میں کوئی جو ہے وہ سکون نام کی چیز ان کے لیے نہیں ہوتی. وہ تین تقاضے کیا ہیں ذرا ان پہ بھی غور کریں. ایک یہ ہے کہ ہر انسان اس کا تعلق کسی نہ کسی برادری سے ہوتا ہے. ابھی میں یہ بات نہیں کر رہا کہ صرف مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, میں گفتگو کر رہا ہوں کسی بھی انسان کی, اس کا تعلق اپنے کسی قوم اپنی برادری سے ہوتا ہے. دنیا میں اس کی قوم کی عزت, اس کی قوم کی سربلندی تبھی ہوتی ہے جبکہ ایک انسان اپنی برادری اپنی قوم کے لیے قربانی دے. اگر ایک آدمی اتنا خود غرض ہے کہ وہ ایک حیوانی سطح پر زندگی بسر کر کر صرف اپنا ہی پیٹ بھرتا ہے اور اپنے قوم کے لیے قربانی نہیں دیتا, یا بعض اوقات اپنی قوم کے مفادات کو اپنے ذاتی جو ہے وہ کسی وجہ سے ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے, وہ قوم جو ہے وہ دنیا میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. دنیا میں کبھی بھی اس قوم کا جو ہے وہ نام عزت سے نہیں لیا جاتا, وہ قوم دنیا میں ذلیل ہو کے رہتی ہے. اسی طرح سے ہر انسان وہ کوئی نہ کوئی نظریہ ہے جو کہ اس کا ہوتا ہے. جیسے کمیونسٹ ہیں, ان کا ایک نظریہ ہے, وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو بھی اشتراکی نظام ہے اسی میں انسانوں کی فلاح ہے. لہذا وہ نظریات تبھی دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں جبکہ لوگ ان کے لیے قربانیاں دیں. اگر کوئی اپنے نظریے کے لیے مال اور جان لگانے کو تیار نہ ہو, وہ صرف اپنی ذاتی زندگی ہی کے لیے ساری توانائیاں لگا رہا ہو, وہ نظریہ دنیا میں کبھی نہیں پنپ سکتا. وہ نظریہ دنیا میں جو ہے وہ کبھی بھی اس کی توسیع نہیں ہو سکتی اگر کچھ لوگ اس کے لیے قربانیاں نہ دیں. اسی طرح سے اس وقت ہر انسان جو بھی دنیا میں بس رہا ہے, اس کا کوئی خاص ملک ہے, کوئی خاص وطن ہے. وہ وطن تبھی دنیا میں آزادی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے جبکہ اس وطن کے رہنے والے اس وطن کے لیے قربانیاں دیں, اس وطن کے لیے اشار کریں, اس کی سربلندی کے لیے کام کریں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے, وہ وطن دنیا میں کسی کا غلام ہو جاتا ہے, کسی کے گھڑے کی مچھلی اس کو بن کے رہنا پڑتا ہے, اس کی اپنی کوئی عزت دنیا میں نہیں رہتی. تو وطن, قوم, برادری یا نظریہ, یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جس کے لیے اگر لوگ محنت کریں تو یہ تین چیزیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں, دنیا میں ان کی عزت ہوتی ہے, دنیا میں ان کا بول بالا ہوتا ہے. اگر اس کے لیے کسی کوئی انسان اگر محنت نہیں کر رہا, کوئی قوم اس کے لوگ اپنی قوم کے لیے قربانیاں نہیں دے رہے, یا کوئی لوگ اپنے وطن کے ساتھ وفادار نہیں ہیں, اپنے وطن کے مفادات کو اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے بھینٹڑا دیتے ہیں, جیسے کہ ہمارے آپ اکثر واقعات سنتے رہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں تک کہ بعض اوقات لوگ یہاں سے جاتے ہیں جو ہے وہ اسلحے کی خریداری کے لیے. اسلحے کا جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ پورے ملک اور قوم کے دفاع کے لیے اس کی اہمیت ہے, لیکن وہاں جا کے رشوت لیتے ہیں. رشوت لینے کے بعد ناقص اسلحہ ہے جو کہ آپ کے یہاں آتا ہے. F-16 کے بارے میں جو اسکینڈل ہیں, اکثر و بیشتر لوگ اس سے واقف ہوں گے. اب آپ خود سوچئے کہ جس شخص نے بھی F-16 کے لیے جا کر کمیشن لے کر اور ناقص F-16 پاکستان کے لیے اس نے بھجوا دیے, کس قدر اس نے جو ہے وہ گھٹیا حرکت کی ہے. جو بھی اس نے کمیشن لیا ہوگا وہ کہاں گیا ہوگا, اس نے خود کھایا ہوگا, اس کی اولاد کا مستقبل سنورا ہوگا, اولاد کا جو ہے وہ تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہو گئی ہوگی, اس کا اپنا بینک بیلنس بڑھ گیا ہوگا, لیکن پوری ملک اور پوری قوم کا اس نے جو ہے وہ سودا کر لیا. تو یہ اصل میں تین تقاضے ایسے ہیں کہ جس کے لیے جو ہے وہ اگر لوگ محنت نہ کریں, جس کے لیے لوگ قربانیاں نہ دیں, تو یہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی قومیں بھی برباد ہوتی ہیں, ایسے لوگوں کے وطن کی بھی عزت نہیں رہتی, بعض اوقات آزادی ختم ہو جاتی ہے, اور ایسے لوگوں کے نظریات بھی دنیا میں پنپ نہیں سکتے. تو میں نے ابھی تک آپ کے سامنے چھ باتیں رکھی ہیں. تین باتیں تو وہ ہیں کہ جس کے لیے کسی واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ جبلی تقاضے, حیوانی تقاضے ہیں, ان کی وجہ سے ہر انسان محنت کرنے پر مجبور ہے. اور تین تقاضے ایسے ہیں کہ جس کے لیے سمجھانا پڑتا ہے, جس کے لیے بار بار یاد دہانی کرنی پڑتی ہے, تب جو ہے وہ چیزیں یاد رہتی ہیں اور پھر آدمی ان کے لیے محنت کرتا ہے. اب اس حوالے سے آپ جو ہے وہ اس وقت ہم بالکل پہلے تو ہم ایک پورے انسانیت کی بات کر رہے تھے, اب ہم سمٹ کر نہ صرف مسلمان بلکہ مسلمانان پاکستان کی بات کرتے ہیں. اگر آپ غور و فکر کریں تو مسلمانان پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاکستانی ہونے کی وجہ سے ایک بہت بڑا احسان کیا تھا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سہولت پیدا کر دی تھی. وہ سہولت کیا تھی کہ جو تین تقاضے میں نے پہلے بتایا وہ تو کرنے ہیں اور ہم بھی پورے کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے, اپنی اولاد کے ضروریات پوری کرنے کے لیے, اپنے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گھر بنانے کے لیے محنت تو کر ہی رہا ہے, لیکن جو اگلے تین تقاضے ہیں کہ جس کے لیے اپنے حیوانی تقاضوں کو دبانا پڑتا ہے, ان کو قربان کرنا پڑتا ہے, پیٹ کاٹنا پڑتا ہے, اپنا وقت اور اپنا پیسہ لگانا پڑتا ہے, یعنی نظریے کی حفاظت, اپنی قوم کی حفاظت اور اپنے وطن کی سربلندی, اس اعتبار سے اگر آپ غور و فکر کبھی کریں. ویسے تو یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, یہاں تو وقت کم ہے, لیکن یہاں پر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے تنظیم اسلامی کی دعوت, اس کتاب میں یہ ساری باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ, بڑے دلائل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. جن خواتین و حضرات کو بھی دلچسپی ہو وہ اس کتاب کو لے کر ان باتوں کو اور گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں. ہم مسلمانہ نے پاکستان اس اعتبار سے دنیا کی بڑی خوش قسمت قوم تھے, اس لیے کہ اگر آپ غور کریں تو ہماری یہ تینوں کی تینوں تقاضے, یعنی نظریہ, وطن اور قوم اور برادری, تینوں کے تینوں ایک ہی چیز سے وابستہ تھے اور اسلام سے. پہلے آپ دیکھیے جو ہے وہ قوم یا برادری کو, ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ مسلمان کو یہ قوم نہیں ہے بلکہ مسلمان ایک ملت ہیں, مسلمان ایک امت ہیں. امت کہا جا سکتا کہا جاتا ہے ہم مقصد لوگوں کا گروہ. قومیں بنتی ہیں نسل کی بنیاد پر, یا ایک زمانے میں کہا اب کیا وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو امت یا ملت ہوتی ہے, یا قرآن پاک نے ایک اصطلاح دی حزب اللہ, یہ ہوتی ہے, یہ زبان یا نسل کی بنیاد پر نہیں ہوتی. یہ تو اصل میں ہے کہ کوئی گورا ہے چاہے کالا ہے, اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے, وہ آخرت کو مانتا ہے, قرآن حکیم کو مانتا ہے, خواہ وہ کسی نسل سے ہو, کسی رنگ سے ہو, کسی ذات سے ہو, وہ ہماری برادری ہے, وہ ہماری قوم ہے, وہ ہماری ملت ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نقل, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تو ہماری جو جمعیت ہے اس کا انحصار کس پر تھا؟ اسلام پر تھا, جو بھی ہے. اور ظاہر بات ہے جب پاکستان بنا ہے تو پاکستان بنانے کے لیے جتنی طرح کے مختلف لوگ جمع ہوئے ہیں, شاید دنیا میں اتنی ورائٹی ہو مختلف نسلوں اور مختلف زبانوں کی. آپ خود سوچئے کہ ایک بنگالی کی زبان اور یہاں پر ایک پٹھان کی زبان, پشتو زبان, کس قدر زبانوں کا فرق ہے. لیکن یہ ہے کہ سب کے سب کیوں جمع ہوئے ہیں, سب کے سب کس وجہ سے جمع ہوئے ہیں؟ اسلام کے رشتے کی وجہ سے جمع ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے کہ یہ ایک بالکل دنیا میں ایک نیا ملک وجود میں آ گیا. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں وطن, تو دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جس کا کہ وجہ جواز کوئی نہیں ہے سوائے اسلام کے. پاکستان بنا تو اسلام کی وجہ سے. اگر پاکستان قائم رہ سکتا تھا, قائم نہیں رہا, ٹوٹ گیا, یا ابھی بھی جو بچا کچا پاکستان ہے قائم رہ سکتا ہے, تو کون سی شے اس کو جوڑنے والی؟ وہ صرف اور صرف اسلام ہے. وہ کون سا نعرہ تھا کہ جس نے ایک ولولہ پیدا کر دیا تھا پنجابیوں میں بھی, پٹھانوں میں بھی, ہندوستان کے اردو بولنے والوں میں بھی, بنگالیوں میں بھی, سندھ میں بھی؟ اس کے لیے قرارداد پاس ہو گئی, سب سے پہلے سندھ اسمبلی نے ہی قرارداد پاس کی پاکستان کے حق میں. یہ صرف اور صرف اسلام کا جذبہ تھا, یہ صرف اور صرف اسلام کا رشتہ تھا. دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دو ہی ملک ہیں جو کہ مذہب کے نام پر بنے ہیں, پاکستان اور اسرائیل. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اسرائیل یہودی اسٹیٹ ہے, اور یہودی ایک قوم کا نام ہے. آپ اگر چاہیں کہ یہودی بن جائیں, آپ نہیں بن سکتے. وہ ایک موروثی مذہب ہے, وہ ایک قوم ہے جس کا مذہب ہے یہودیت. صرف اور صرف دنیا میں واقعتا نظریے کی بنیاد پر اگر کوئی ملک وجود میں آیا ہے, وہ صرف اور صرف پاکستان ہے. اسی طرح سے ہمارا نظریہ بھی اسلام ہے. ہم جو ہے وہ دنیا میں ہیں ہی اس لیے کہ ہم اسلام کو فروغ دیں, اسلام کا نشر و اشاعت, اسلام کی تبلیغ, اسلام کو پھیلانا, اسلامی اقدار کو برقرار رکھنا, ان کو قوت دینا, ان کو اور ترویج دینا. یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ازرو قرآن حکیم ختم نبوت کی وجہ سے فرض کر دیا ہے. تو جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک تیر میں دو شکار, اگر آپ یہاں پہ غور و فکر کریں گے تو ہم ایک تیر میں تین شکار کر سکتے تھے. اگر ہم نے واقعتاً اسلام کی خدمت کی ہوتی, ہم نے اسلام کے ساتھ وفاداری کی ہوتی, تو ہمارا ملک بھی مضبوط ہوتا. اس لیے کہ ملک کو مستحکم کرنے کے لیے ہمارے پاس اور کوئی شے ہے ہی نہیں سوائے اسلام کی. ہمارا نظریہ بھی ترقی کرتا, یہ غالب ہوتا, یہ اور پھیلتا. اسی طرح سے ہماری قوم, ہماری ملت, اس میں بھی استحکام پیدا ہوتا. اب جو ہمارے یہاں پر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اگر غور و فکر کریں کہ ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا, ہم دنیا کی خوش قسمت ترین قوم تھے اگر ہم اسلام کے ساتھ وفاداری اختیار رکھتے, لیکن بدقسمتی سے ہم نے اکثر و بیشتر زندگی بسر کی ہے ان پہلے تین تقاضوں کی خاطر. وہ پہلے تین تقاضے کیا ہیں کہ اپنی جو ہے وہ اپنا پیٹ بھرنا, اپنے گھر کی فکر کرنا, اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی ساری محنت کرنا. ساری کی ساری ہماری مشقتوں کا رخ اس کی طرف رہا. مشقت تو ہر آدمی کر رہا ہے, لیکن مشقت کا رخ بتائے گا کہ وہ دنیا میں سرخرو ہوگا یا دنیا میں ذلیل ہوگا. کیونکہ ہم نے اکثر و بیشتر اپنی زندگیاں بسر کی بحیثیت حیوان, ہم نے حیوانی تقاضوں کو زیادہ اہمیت دی. آپ اگر غور و فکر کریں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ ہر گھر سے رفتہ رفتہ جو ہے وہ دین رخصت ہوا ہے. جس کے پاس دو پیسے آتے گئے, اس نے رفتہ رفتہ وہ چیزیں خریدنا شروع کر دیں کہ جس سے جو ہے وہ دین سے اور دوری ہوئی ہے. ورنہ یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں سے گانوں کی آوازیں آئیں. لیکن یہ ہے کہ رفتہ رفتہ حضور کی وہ خبر صحیح ثابت ہو رہی ہے, ہر گھر سے گانے کی آوازیں آئیں گی. لہذا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ تو بڑے جو ہے وہ دین پر عمل پیرا تھے اور بالکل چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آج انہی کے گھروں پر انہی کی اولادیں، انہی کے پوتے، انہی کے نواسے وہ جو ہے وہ پوری طرح سے ان ناچ گانوں کے رسیاں ہیں. بہت سارے لوگ خود اس کام کے اندر ملوث ہیں، اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ ہر گھر سے ناچ اور گانے کی آوازیں آ رہی ہیں. ورنہ یہ ہے کہ اگر ان کی روحیں یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں گی، تڑپ رہی ہوں گی کہ ہماری اولادیں ان کا یہ حال ہے. اسی طرح سے پردے کی کیفیت آپ دیکھیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بازار ہیں وہ کو مسلمانوں کا نقشہ پیش کرتے ہیں؟ کیا جو ہماری بڑی بوڑھیاں ہیں کیا ان کی بھی کیفیت یہی تھی؟ حالانکہ سورۃ النور میں بڑی بوڑھیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے، جب ان پر پردے کی اتنی سختی نہیں ہے، ان پر چہرے کا پردہ اس طرح سے نہیں ہے. وہ عورتیں کہ جن کا اب نکاح کی امید نہیں ہے، وہ اس عمر سے گزر چکی ہیں، وہ چہرے کے پردہ ان پر لازم نہیں ہے، اللہ نے رخصت دے دی ہے، لیکن وہ اب بھی پردہ کرتی ہیں. ابھی بڑی بوڑھیاں بازاروں میں نظر آتی ہیں تو اسی طرح سے برقعوں میں ہوتی ہیں، ان کے برقعے بھی ڈھیلے ڈالے واقعتاً جیسے کہ شریعت کے مطابق ہونے چاہیے کہ اس سے پورا رسیو چھپتا ہوا نظر آتے ہیں. لیکن انہی کی بیٹیاں، انہی کی پوتیاں جن کو کہ واقعتاً پردہ کرنا چاہیے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایسا نہیں کر رہی ہوتی. بلکہ میں جب ایک بعض اوقات حضور کی ایک حدیث سنتا ہوں تو جو ہے وہ حدیث سامنے آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس حدیث کے آج مزداق ہم بن رہے ہیں. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا وقت آئے گا کہ مسلمانوں تم نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا چھوڑ دو گے. صحابہ اکرام کو بات عجیب لگی تھی، چیخیں نکل گئیں کہ کیا ہم اتنا اہم کام چھوڑ دیں گے؟ ہم بدی کو دیکھیں گے، اس کے خلاف نہیں بولیں گے، ہم نیکی کا حکم نہیں دیں گے. حضور نے فرمایا اس سے برا وقت آئے گا جب کہ تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور نیکی سے روکو گے. آج اگر ہمارے گھر سے ایک عورت بے پردہ نکل رہی ہے، بتائیے وہ لوگوں کو کس طرف بلا رہی ہے؟ خود سوچیے آپ، جو بھی اس کو مرد دیکھتا ہوگا اس بے پردہ عورت کو، کیا جو ہے وہ ایک آدمی جب وہ ایک دیکھتا ہے کسی جن سے مخالف کو، کیا متاثر اس سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑا اللہ نے شدید جنسی جذبہ رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری خواتین بے پردہ بعض اوقات جو ہے وہ سج سج آ کر بڑی مسلح ہو کر بازاروں میں نکلتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم بالکل جو ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے. بازاروں میں پھرنے والی کو غیر مسلم عورتیں نہیں ہیں، صرف کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اس لیے کہ ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا ہے. لیکن یہ ہے کہ حضور کی بیٹیاں ان کا یہ نقشہ ہے. اسی طرح سے معیشت میں آپ دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سود خوری بہت ہے، ہمارے ہاں رشوت خوری بہت ہے، ہمارے ہاں لوٹ مار بہت ہے، کسٹم کا محکمہ بدنام ہے، پولیس کا محکمہ بدنام ہے، اور کئی محکمے ہیں، انکم ٹیکس کا محکمہ بدنام ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کون ہے یہ حرام خوری کرنے والے؟ یہ کوئی باہر سے تو نہیں آئے، یہ مسلمان ہے جو کہ حرام خوری کر رہے ہیں. میں نے پھر عرض کیا کہ ہماری اکثر و بیشتر توجہات جو رہی ہیں وہ رہی ہیں جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بس، جو کہ ایک حیوانی تقاضے ہیں، ہم نے کوئی اہمیت نہیں دی اسلام کو. لہذا اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پہلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ہمارے اوپر برسا ہے 1971 میں. قمری اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 25 برس کا موقع دیا، لیکن 25 برس میں ہم نے جتنی ہماری توفیق تھی اتنی زیادہ نافرمانی کی ہے. اگر ایک آدمی بچا ہوا تھا بے پردگی سے تو وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ واقعتاً اللہ سے ڈرتا تھا، ابھی اس کے پاس 2 پیسے نہیں آئے تھے، جیسے 2 پیسے آئے ہیں اس نے برقع اتار کے پھینک دیا. کسی کے اگر ٹی وی نہیں تھا اس لیے نہیں تھا کہ وہ ٹی وی کو برا سمجھتا تھا کہ اس کے ذریعے سے گھر پہ بہائی اور بےحودگی پھیلتی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، جیسے ہی پیسے آئے اس نے ٹی وی رکھا ہے، مزید پیسے دے تو وی سی آر بھی لے کر آیا ہے، اب یہ ہے کہ اس نے ڈش اینٹینا بھی اپنے گھر پہ لگایا ہوا ہے تاکہ دنیا بھر کی گندگی اس کے گھر آ سکے اور وہ اپنی اولاد کی غلط تربیت کر سکے. تو یہ اصل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا ہم پر عذاب کا کوڑا برسایا. 1971 میں جو پاکستان بنا تھا 47 میں وہ ٹوٹ گیا. شاید بہت کم ہی ایسا ہوا ہو کہ کسی بھی قوم کے اتنی تعداد میں جوان دشمن کی قید میں گئے ہوں، لیکن یہ ہے کہ 93,000 کڑیل جوان، اور جن لوگوں نے وہ نقشہ دیکھا ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب ہم صرف سنتے ہی ہیں تو اس قدر جو ہے وہ افسوس اور حسرت ہوتی ہے کہ جو ہے وہ ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پاکستان کے فوجی ہاتھ جو ہے وہ پیچھے انہوں نے ان کے کروائے ہوئے تھے اور ان کو جو ہے وہ لاتے مار رہے تھے بھارت کے فوجی. تو یہ اصل میں اس وقت جو ہے وہ ذلت اور رسوائی دیکھنے پڑی ہے ان کلمہ گو مسلمانوں کو. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ سانحہ مشرقی پاکستان ہوا. بزرگوں کو تو اچھی طرح یاد ہوگا، میں تو اس وقت بہت چھوٹی عمر کا تھا، لیکن آج بھی یاد ہے کہ کس قدر وہ خبر پڑی تھی کہ بھارتی فوج ڈھاکہ میں داخل ہو گئیں تو کس قدر دل پر جو ہے جو بھی گزرا تھا گزر گیا. لیکن یہ ہے کہ اکثر و بیشتر آپ سوچئے کہ ہم نے اس سے سبق کوئی حاصل نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہی لوٹ مار, وہی جو ہے وہ دھندے, وہی چور بازاری, وہی جو بھی کالے کام ہو سکتے تھے ہم کرتے رہے. لہذا یہ ہے کہ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ دیکھیں گے تو 40 سال جب قمری اعتبار سے پورے ہوئے, 85 ہے جس میں کہ تقریباً قمری اعتبار سے ہمارے 40 سال پورے ہو گئے, اس کے بعد سے ہم مسلسل عذاب کی گرفت میں ہیں. خاص طور پر شہر کراچی کے جو حالات ہیں اس سے تو ہم سب آگے بھی ہیں, کس قدر درندگی ہے, کس قدر بربریت ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اذیت دے کے مار رہا ہے, کس کس طرح سے درندگی کے ذریعے سے ڈرلنگ ہوئی ہے اور زخم لگائے گئے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کر اور لاشیں جو ہے وہ ہر روز ملتی چلی جا رہی ہے, کس قدر درندگی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ باقی بھی ملک وہ پوری طرح سے بچا ہوا نہیں ہے, جو ہے وہ سانحہ اوجڑی کیمپ ہو یا یہ ہے کہ سیلاب ہوں یا یہ ہے کہ بموں کے دھماکے ہوں, اس سے پورے کا پورا ملک اور یہ جو دہشت گردی ہے اور یہ لوٹ مار ہے اور ڈکیتیاں ہیں اور اغوا کی, یہ تو تقریباً پورے ملک کے اندر یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں, یہ پورے کا پورا ملک اس وقت عذاب کی شکل میں ہے. لہذا یہ اس کی اصل وجہ کیا ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ خاص طور پر سیاسی انداز سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے حکمران غلط ہیں اور ہمارے حکمرانوں نے جو ہے وہ وفاداری نہیں کی اسلام کے ساتھ. لیکن اصل میں حکمران تو لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں, حدیث کے الفاظ یہ, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اعمال ہوں گے. لہذا اصل میں قصور ہمارا ہے. آج یہاں پہ ایک ہینڈ بل تقسیم کیا گیا ہے, اس کے شروع میں ایک جو ہے وہ آیت لکھی گئی ہے جس میں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم والے اپنے آپ کو نہ بدلیں. تو اصل میں تو یہ ہے کہ یہ قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلے گی, جو مرضی ہم کر لیں, یہ تبھی قوم کی حالت بدل سکتی ہے جب کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کریں. لہذا یہ ہے کہ علاج اس کا یہی ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں. اگر ہم واقعتاً آج بھی اسلام کے ساتھ چمٹ جائیں, ہم اسلام کے جڑوں کی آبیاری کریں, تو ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی اسی کے ساتھ عزت ہے. لیکن اگر ہم نے اپنے اس روش کو جاری رکھا, یہ ساری لاشوں کی خبریں ہم اخبارات میں پڑھتے رہے اور صرف اتنا پوچھا کہ آج اسکور کیا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اس کو رکھا دوبارہ وہی دھندے, ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے گھر پہ جو ہے وہ اگر اس سے پہلے بھی حرام آ رہا ہے تو حرام ہی آتا رہے گا, اگر ہمارے گھر پر بےہودگی پھیل رہی ہے ڈراموں کے ذریعے سے اور گانوں کے ذریعے سے وہ پھیلتی رہے گی, ہم پہلے بھی جمعے کے جمعے نماز پڑھتے ابھی جمعے کے جمعے نماز پڑھا کریں گے, یا یہ ہے کہ 2-3 نمازیں پڑھ لیتے ہیں پانچوں نہیں پڑھتے ابھی بھی ہمارا یہی حال رہے گا, گھر پہ ہمارے پردے کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہوگی, اپنی اولاد کو دین سکھانے کی ہم کوئی فکر نہیں کریں گے, تو یہ جو بچا کھچا پاکستان ہے یہ بھی نہیں رہے گا. اور یہ نہ سمجھے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹنے میں ہمارے لیے بہتری ہے, اور زیادہ اس کے بعد ذلت اور رسوائی ہے, اس لیے کہ اتحاد اور اتفاق میں ہی بہتری ہے. جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنی زیادہ پریشانیاں اور بڑھیں گی. اگر بنگلہ دیش ٹوٹا ہے تو کوئی بنگالی بھائی ہمارے وہاں پہ سکون اور چین سے نہیں ہے, بے چین ہے دوبارہ اس پاکستان میں آنے کے لیے, اور یہاں پر آ کر ان کے ساتھ پولیس کیا کچھ کرتی ہے اور کیسے وہ ان کو بیچاروں کو دھکے کھانے پڑتے ہیں وہ سب ہمارے علم میں ہے. ہم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چونکہ دین سے تعلق ہے ان سے محبت سے بات کر لیتے ہیں, ان کی کچھ عزت کر دیتے ہیں, ورنہ ایک کام جو ہمارا پاکستانی ہے جو کہ جس کا کہ دین سے کوئی زیادہ لگاؤ نہیں ہے وہ شدید نفرت کرتا ہے کہ یہاں پر اب یہ کس لیے آئے ہیں, یہ جائیں اپنے سنہرے بنگلہ دیش میں اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ جو سہانے خواب دیکھا کرتے تھے اس کے مطابق زندگی بسر کریں. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں بھی کوئی عزت ہے تو صرف اور صرف ہمارے لیے, اور کوئی رستہ نہیں ہے. کافر ناتوانی شد ناچار مسلمان شد, ہمارے لیے تو دنیا میں سروائیول ہے تو صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے, نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پٹوائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 2 مقامات پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم نے پیٹھ دکھا دی, تمہارے سامنے ہمارے دین کے تقاضے آئے اور تم نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے ختم کر دے گا, تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اگر ہم مسلمانہ نے پاکستان نہیں سدھرے, اللہ تعالیٰ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دے رہا ہے کہ شاید یہ رجوع کریں, شاید یہ تھوڑا سا غور و فکر کریں, لیکن اگر ہماری کیفیت وہی رہی جیسی کہ ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہندوؤں کے ہاتھوں پٹوائے. اور اللہ تعالیٰ ہندوؤں کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا دے دے. جیسے کہ اللہ نے ایک مرتبہ یہ کام کیا, عربوں کو پٹوایا ترکوں کے ہاتھوں, اور پھر بعد میں انہیں ترکوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین کی سعادت دے دی. ہے یہاں شروع سے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. لہذا احادیث سے تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ اس خطے کو اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے کام کے لیے منتخب کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب اور بھی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے, استحکام پاکستان, اس میں آپ اگر پڑھیں گے, بڑی مارکت الارا کتاب ہے, کہ پچھلے 400 سال سے جو بھی مجددین ہیں وہ سارے کے سارے اسی بر صغیر پاک و ہند میں آ رہے ہیں. قرآن کی جتنی خدمت یہاں ہوئی ہے اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہوئی. دین اور مذہب کے حوالے سے جتنا کام یہاں سے ہوا اور کہیں نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے واحد ملک دنیا میں اسلام کے نام پر آزاد ہوا اسی ملک میں. پھر جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے کہ واحد دنیا کی عدالت پاکستان کی عدالت ہے جس نے کہ بینک کو سود کو سود کہا, کہ یہ سود ہے, بڑا مدلل فیصلہ اس کے لیے لکھا شریعت کورٹ نے. تو اللہ تعالیٰ نے اس خطے سے کچھ کام لینا ہے. ہماری دعا تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے, کہ ہم کچھ محنت کریں, ہمیں ہم کچھ جاگ جائیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے دین کو غالب کر دے. لیکن اگر ہم نہیں جاگے, ہم نے دین کو مذہب بنا کے رکھا, 12 ربیع الاول آئی تو اس کا تہوار منا لیا, اسی طرح سے رمضان آیا تو اس کے روزے رکھ لیے, کبھی کبھی نماز پڑھ لی, اور باقی یہ ہے کہ سارے دنیا کے دوسرے دھندے چلتے رہے, تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی جو ہے وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے دیتے ایک دم کھینچ لیتا ہے. اور اس وقت ہندوستان میں جس طرح سے ہندو منظم ہیں اور جس طرح سے وہ اپنے آپ کو مزید مستحکم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں, کوئی بعید نہیں کہ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کروا دے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ میں پھر اپنے دین کا جھنڈا دے دے, ان سے خدمت لے لے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے, انہوں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب کہ جو اعلیٰ ذات کے ہندو ہیں یعنی برہمن, یہ سب کے سب اسلام قبول کر لیں. تو ہندو, آپ ایک کتاب اگر پڑھیں ہندوستان کے ایک عالم دین نے لکھی ہے, اب بھی نہ جاگے تو, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہندو تو اپنے نبی کی تلاش میں ہیں, اس لیے کہ ان کی انہوں نے باقاعدہ کوٹیشنز دی ہیں کہ ان کی جو بھی ویدے ہیں اس کی بہت ساری باتیں بالکل قرآن حکیم کے ساتھ ملتی ہیں. انہوں نے بڑا کمال کیا, شمس نوید ان کا نام ہے, ایک طرف انہوں نے قرآن پاک کی آیات ان کا ترجمہ دیا ہے, دوسری طرف انہوں نے بہت سارے اشوک ویدوں کے دیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ دیکھنے کتنے مماثلت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ منو اصل میں تو مہانو, بقول ان کے تحقیق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام ہے جو کہ بگڑ کر منو ہو گیا ہے. اسی طرح سے برہما ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی نسبت ہے, بعد میں وہ برہمن اسی نسبت سے کہلاتے ہیں. تو ان کا نبی ہے جو کہ کھویا ہوا ہے. لہذا اگر ایک مرتبہ انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم اصل میں اسی جو ہے وہ نبوت ہی کا سلسلہ ہماری بھی تعلیمات کا ہے, اور وہ اگر ایک مرتبہ مسلمان ہو گئے, تو لہذا آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو ہمارا پھر خیر نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ ہمیں اب تک اسلام سے دور رکھا تمہارے سیرت و کردار نے, تمہاری دھوکہ دہیوں نے, تمہارے جو فراڈ اور کرپشن تھے, تم اس وقت اسلام کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہو. برنارڈ شاہ کا ایک جملہ ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھتا ہوں, اس سے بہتر کتاب نہیں پاتا ہوں, اور مسلمانوں کو دیکھتا ہوں, ان سے ذلیل ترین قوم کوئی نہیں پاتا ہوں. اس لیے کہ جو فراڈ ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہے جو کہ دنیا میں کر رہا ہے. مسلمان تو دنیا میں اللہ کا نمائندہ بن کر آیا تھا, یہ اللہ کا نام لیوا ہے, محمد کا نام لیوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے اللہ کو اور نبی کو. لیکن اگر یہ مس ریپریزنٹ کرے, یہ اپنے کردار سے یہ ثابت کرے کہ اللہ کے نام لیوا ایسے دھوکے باز ہوتے ہیں, ایسے جو ہے ابن الوقت ہوتے ہیں, تو لہذا خود سوچے کہ پھر اس کو سزا ملے کہ نہ ملے. لہذا صرف پاکستان ہی نہیں, دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہ اس وقت ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کو ہدایت دے دی اسلام کی, ان کے سامنے اسلام کا صحیح نقشہ آ گیا, تو پہلا کام وہ ہمیں ہی کریں گے کہ تم خزانے کے سام بنے بیٹھے رہے, کہ تم نے اس خزانے کے اوپر تم نے اپنا تسلط رکھا, تم اس کو چومتے رہے, اس کو چاٹتے رہے, نہ تم نے اس کو خود سمجھا, نہ اس پہ عمل کیا, نہ اس کو ہمارے سامنے پیش کیا, اور بلکہ تم نے اپنے برے کردار کی وجہ سے اور لوگوں کو جو ہے وہ دین سے دور رکھا. لہذا اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سدھرنے کی توفیق دے. اب ہمیں سدھر کر کرنا کیا ہے, یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے, استغفار کرنی ہے. لیکن یہ ہے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ توبہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تسبیح ہاتھ میں لے اور اس کے بعد وہ پڑھنا شروع کر دے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو اصل میں یہ مبارک الفاظ ہیں، مسنون الفاظ ہیں، یہ بھی پڑھنے ہیں، لیکن صرف ان الفاظ کو پڑھنے سے توبہ نہیں ہو جاتی. ورنہ یہ ہے کہ ہم نے ایسے بھی بزرگ دیکھے ہیں کہ وہ تسبیح بھی کر رہے ہیں یہی والے استغفر اللہ، اور دیکھا کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وہ ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ سامنے آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، نہ محرم عورتیں ہیں، اور جو ہے وہ موسیقی ساتھ ساتھ ڈراموں میں چلتی رہتی ہے، ساتھ کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب. سودی کاروبار کر رہے ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ بلیک مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے صبح صبح استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو یہ اصل میں اس سے توبہ نہیں ہوتی. توبہ کی جو شرائط ہمارے سامنے آتی ہیں احادیث مبارکہ کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ توبہ یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے تو اپنی پچھلی زندگی پر نادم ہو، صحیح معنوں میں روئے، گڑ گڑائے، آنسو بہائے، ایک مرتبہ وہ واقعتا ندامت کے ساتھ روگے کہ اب تک غفلت رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے اس کو لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لازماً توبہ قبول کرتا ہے. سورۃ النساء میں اور سورۃ زمر میں توبہ سے متعلق بڑی ایمان افروز آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ ایک مرتبہ آدمی جو ہے وہ خلوص دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ روئے. اس کے بعد پھر توبہ کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ سچا وعدہ کرے کہ اللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس سے پہلے جو غفلت ہو گئی ہو گئی، اب غافل نہیں رہوں گا میں، اللہ تعالیٰ سے سچا وعدہ کرے. اور پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ عملی اعتبار سے واقعتاً ثابت کرے، وہ واقعتاً ان گناہوں کو چھوڑ دے جس سے کہ اس نے توبہ کی ہے. یہ توبہ کے تین شرائط ہیں. البتہ اگر کسی بندے کا حق مارا ہوا ہے تو اس بندے کو اس کا حق لوٹانا ہوگا، یا یہ ہے کہ اگر نہیں لوٹا سکتے اس سے معاف کرانا ہوگا. یہ اصل میں توبہ کی شرائط ہیں. اب اس کے بعد ہمیں کیا توبہ کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمارا اس وقت دین کے تقاضوں کے حساب سے عمل کیا تھا. دین کے تین تقاضے ہیں اسلام کے حوالے سے جو کہ ہم میں سے ہر شخص کو زبانی یاد ہونے چاہیے. اسلام ہم سے پہلا یہ تقاضا رکھتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، ہم اسلام کے حصے بکرے نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ جمعے کی نماز پڑھ لی باقی نمازیں چھوڑ دیں، یا تین نمازیں پڑھ لیں عشاء اور فجر کی چھوڑ دی. اکثر لوگ کہتے ہیں بس نمازیں تو پوری پڑھتا ہوں، فجر کی رہ جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کب پیار ہے تمہیں، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. لہذا یہ ہے کہ پانچوں نمازیں پڑھنی. اسی طرح سے اور غور و فکر کرے کہ اس کے گھر کی معیشت کا حال کیا ہے، اس کے گھر پہ پردے کی کیفیت کیا ہے، اس کے ہاں اگر شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو وہ شادی کی بیاہ کے موقع کو وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کرتا رہا ہے آج تک، کیا اس میں وہ ساری رسمیں ہوتی رہی ہیں جو کہ ہندوؤں کے ہاں کی ہیں، یا اس میں سادگی، اس میں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو مد نظر رکھا گیا ہے. یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر محسوس ہو کہ ہاں پورے کے پورے اسلام پر عمل تھا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر محسوس ہو کہ ایسا نہیں تھا، آدمی روئے اور گڑ گڑائے کہ اللہ میں نے تیرے دین کے حصے بکرے کر دیے، میں نے تیرے کچھ باتوں کو مانا، میں نے تیرے کچھ باتوں کو نہیں مانا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ جو لوگ پورے کے پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے وہ حقیقت میں شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں. شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ پورے کے پورے اسلام کو چھوڑ دیں. وہ کہتا ہے پورے پہ عمل نہ کریں، تھوڑا سا اختیار کیے رکھیں تاکہ ایک سکون رہے، سیٹسفیکشن رہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں حرام کماتا ہوں لیکن نمازیں بھی پڑھتا ہوں، سال کے سال جا کے عمرہ بھی کراتا ہوں. ٹھیک ہے کہ میری فلاں چیز صحیح نہیں ہے لیکن میں یہ تو کرتا ہوں میں، تاکہ جو ہے وہ اس وجہ سے وہ مطمئن رہے اور اپنی نافرمانیوں کو جاری رکھے. لہذا یہ ہے کہ پہلے اپنا جائزہ یہ لیں کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو روئے اور گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ آئندہ جو میرا ذاتی دار اختیار ہے، اپنی ذات، پھر اللہ نے جن کو بچے دیے ہیں، اپنے بچے، اپنی بیوی، ان کی حد تک میں پورے کے پورے دین پر عمل کی کوشش کروں گا. یہ ہے دین کا پہلا تقاضا. دوسرا تقاضا اسلام یہ دیتا ہے کہ اب چونکہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لیکن نبیوں والا کام دنیا میں ہونا ہے. نبیوں والا کام دنیا میں کیا تھا کہ شیطان لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، نفس لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ لوگوں کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. دنیا میں ایک ایسی خیر کی قوت ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے. پہلے یہ کام نبی کرتے رہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں نے کرنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر،
تم ہو بہترین امت، اللہ نے تمہیں اٹھایا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. یہ بتانا میرے اور آپ کے ذمے فرض ہے. ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، پھر بھی اگر چھوٹ جاتی ہے تو کہتے ہیں ہاں غلطی ہے، چھوٹ گئی ہے، پڑھنی چاہیے. لیکن آج ہم دین کی اس دعوت کو اپنا فرض نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں یہ تو کچھ خاص لوگوں کا کام ہے. یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہاں اس کی صلاحیت کے مطابق. جس بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، گفتگو کے ذریعے بات کرے، لکھنے کی صلاحیت دی ہے، تحریر کے ذریعے کرے. ورنہ یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے، اب ایک بھائی نے اپنے یہاں یہ پروگرام رکھا ہے، آپ خواتین و حضرات کو ہاں جمع کیا ہے، کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ان کا دنیاوی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے یہ فرض ادا ہو جائے، لوگوں تک اللہ کے پیغام، دین کے تقاضے وہ پہنچ جائیں. اسی طریقے پر کیسٹس موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، ان کے ذریعے سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لہذا آپ کی توبہ کا دوسرا حصہ یہ ہوگا کہ اگر آج تک اس کام سے غفلت برتی ہے تو روئیے اللہ کے حضور توبہ کی. ولو آیتن، تو میری طرف سے تبلیغ کرو خاتم میں ایک ہی آیت آتی ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ تبلیغ ہمارے اوپر فرض ہے. کون یہ تبلیغ کرے گا؟ کتاب اللہ کی ہمارے پاس، اس کے پڑھنے پڑھانے والے ہم. میں تو بعض اوقات سوچتا ہوں کہ ہم آج تو سمجھتے ہیں کہ ہندو ہیں، یعنی ہم گھٹیا سمجھتے ہیں، ہم عیسائیوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، کہیں کل قیامت کے روز ان کی وجہ سے ہمارے وبال میں دوہرا اضافہ نہ ہو جائے، ہمارا وبال دگنا نہ ہو جائے. اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے فریاد کریں گے، اللہ تیری کتاب ان کے پاس تھی، تو نے ان کو مسلمانوں کے ہاں پیدا کیا تھا، تیرے نبی کی حدیث ان کے پاس تھی، لیکن یہ لگے رہے مکان بنانے میں، دکانیں بنانے میں، کاروبار چمکانے میں، اپنے پروموشنز کے لیے، نہ خود انہوں نے سمجھا نہ ہم تک پہنچایا. بتائیے اس وقت کیا ہماری کیفیت ہوگی، کیا ہمارے پاس جواب ہوگا؟ لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہمارے ذمے ہے. اور ایک حدیث تو حضور کی ایسی ہے کہ لرزانے والی ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی کیا کہ جا کے فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو. انہوں نے کہا اللہ، جن بستیوں میں تیرا ایک بندہ ایسا ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے میں تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ کا میں سبھی بستی کو الٹ دوں؟ اللہ نے کہا کہ پہلے اس کے گھر کو الٹو، پھر باقی بستی کو الٹو. اس لیے کہ آج تک اس کے چہرے کا رنگ میری وجہ سے تبدیل نہیں ہوا. کبھی اگر کوئی کسی کو گالی دے دے تو کس قدر غصہ آتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، سارا خون چہرے پہ جمع ہو جاتا ہے. اللہ کے احکامات ٹوٹتے رہے، عورتیں جو ہے وہ بے پردہ پھرتی رہیں، گلی کوچوں میں ویڈیو کیسٹ کی دکانیں کھلی رہیں، ان میں بےہودہ تصویریں لگی رہیں، بسوں میں گانوں کی آوازیں آتی رہیں، گھروں سے گانوں کی آوازیں آتی رہیں، لیکن ہم گونگے شیطان بن کے بیٹھے رہے. ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی منع نہیں کیا، کوئی روک ٹوک نہیں کی. لہذا اصل میں خود سوچئے کہ زیادہ کوئی تقویٰ ہو سکتا ہے کہ پلک جھپکنے میں آدمی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جبکہ یہاں پر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. بات اللہ کے سامنے، اللہ کے مقرب فرشتے کر رہے ہیں، کوئی بات بڑھائی رائے نہیں جا سکتی اللہ کے سامنے. تو محض ذاتی طور پر اگر میں تبدیل ہو جاؤں، اس سے بھی نجات نہیں ہے، اس سے بھی اسلام کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، بلکہ یہ ہے کہ مجھے دوسروں کی فکر کرنی ہوگی، مجھے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. لہذا اگر میں اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھ رہا ہوں تو جتنا غصہ مجھے اس وقت آتا ہے جب کوئی میرے باپ کو گالی دیتا ہے، مجھے اس سے زیادہ غصہ آنا چاہیے جبکہ میں دیکھوں گا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اسی طرح سے دین کا تیسرا تقاضا وہ ہے کہ یہ دین ایک بہت بڑی رحمت ہے، بشرطے کہ اس کو نافذ کیا جائے. غیر مسلم بھی تعریف کرتے ہیں کہ واقعتاً دنیا میں اگر کوئی عدل کا نظام رہا ہے، وہ خلافت راشدہ کا نظام رہا ہے. عیسائیوں کے پاس تو کوئی نظام ہے ہی نہیں، عیسائیوں کے پاس نہ، یہودیوں کے پاس کوئی نظام ہے، وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، عیسائی بھی، صرف افراد کو تبدیل کرتے ہیں، وہ کسی نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کرتے. جبکہ ہمارے پاس اللہ نے ایک پورا نظام ہمیں دیا ہے جس میں کہ انصاف ہے، جس میں کہ واقعتاً ہر مظلوم کا حق ہے جو کہ اس کو مل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو صرف پڑھتے پڑھاتے رہے اور تعریفیں کرتے رہے، اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی خوش نہیں ہوگا. سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالکل واضح تعلیمات کے ساتھ، ہم نے کتابیں بھی اتاری، میزان بھی اتاری، ایسی شریعت، ایسا نظام اتارا جس میں کہ انصاف ہے. میزان ترازو عدل کی علامت ہوتا ہے، ہم نے میزان بھی اتارا ہے، ہم نے ایسا نظام اتارا ہے جس میں کہ انصاف ہے، جس میں کہ عدل ہے. مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ کون اس نظام کو نافذ کرے گا؟ رشیا کے جو بسنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور فریاد کریں گے یہ کہ اللہ، ہمارے پڑوس میں مسلمان ملک بستے تھے، تیرا عادلانہ نظام ان کے پاس تھا، انہوں نے نافذ نہیں کیا، اور ہم جو ہے وہ 50-60 برس تک ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ جو کچھ حشر ہوا ہے وہاں کے لوگوں کا وہ آپ کے علم میں ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں حقوق کی جو ہے وہ جنگ ہے کہ کچھ جو ہے وہ چاہے جمہوری معاشرے ہوں، نام کی جمہوریت ہے، کچھ سرمایہ دار ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر پوری کی پوری طرح سے وہ ان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر مسلط ہیں۔ یہ آپ کے ملک کا بھی حال ہے، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، بیوروکریٹس ہیں، کچھ خاندان ہیں وہ ہیں جو کہ عیاشیاں کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق غصب کر رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کا نظام نافذ ہو، نظام خلافت نافذ ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے اس کو نافذ کیا جائے، اور اسی میں بندوں کے حقوق کی بھی ضمانت ہے۔ قرآن کریم میں تو اللہ نے اتنی سخت بات کہی ہے، ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ اس اعتبار سے آپ خود غور کیجئے کہ کہاں ہم مسلمان ہیں، کیا دنیا میں کوئی ایک خطہ ایسا ہے جہاں پر کہ واقعتاً اللہ کا عادلانہ نظام قائم ہو؟ کون اس کو قائم کرے گا؟ میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے اثار کرنا پڑتا ہے، تب نظریات غالب ہوتے ہیں۔ ہمارا نظریہ تبھی یہ غالب ہوگا جب کہ اس کے لیے ہم قربانیاں دیں۔ لیکن ہم تو زندگی بسر کر رہے ہیں صرف پہلے تقاضوں کے لیے، اپنے جو ہے وہ دکان، اپنا مکان، اپنے بیوی بچے، اپنا پیٹ، اسی کے لیے جو ہے وہ ساری کی ساری بھاگ دوڑ ہے۔ تو یہ اصل میں ہمارے ذمے یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا حاصل کیا تھا؟ آپ نے 23 برس تک جو محنت کی ہے وہ کس لیے کی ہے؟ آپ نے تبلیغ بھی کی ہے، آپ نے تربیت بھی کی ہے، آپ نے نمازیں پڑھی بھی ہیں، پڑھوائی بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا اصل کام کیا تھا کہ آپ نے اس پورے عرصے میں ایسے لوگ پہلے تیار کیے جو کہ اس اسلام کے لیے قربانیاں دے سکیں، اور اس کے بعد پھر ان کو تیار کرنے کے بعد باطل سے ٹکرایا ہے، اور باطل سے ٹکرانے کے بعد باطل کا سر توڑا ہے اور ایک عادلانہ نظام قائم کیا ہے۔ آپ نے قرآن حکیم میں آپ سے یہ کہلوایا گیا کہ وہ عمر تو لے عدل بینکم، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کر کے دکھاؤں۔ اگر آخری رسول بھی یہ کام نہ کرتے تو شاید لوگ کہتے کہ یہ تو صرف انہونی بات ہے، کتابی باتیں ہیں کہ سید القوم خادم ہوں، کہ قوم کا سردار جو ہے وہ قوم کا خادم ہونا چاہیے، ایسا ہوتا نہیں ہے، آج تک کبھی ہوا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام برپا کر کے دکھایا جس میں کہ ثابت ہوا کہ واقعتاً جو قوم کا سردار ہے وہ قوم کا خادم ہے۔ پہلے خلیفہ وہ بیوہ عورت کے گھر پہ جا کے اس کی بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر جو ہے وہ اناج رکھ کر غریبوں کے یہاں پہنچا رہے ہیں۔ نظر آیا کہ صرف واعظ نہیں ہے، واقعتاً اس پر عمل کر کے دکھایا، قیامت تک کے لیے حجت تمام کر دی۔ لیکن یہ ہے کہ ہم صرف تعریفیں تو بہت کریں، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی اور سب نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، لیکن یہ ہے کہ اس نبی کا لایا ہوا نظام وہ دنیا میں برباد ہو گیا، وہ دنیا میں پھر سے ختم ہو گیا، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اے خاصا اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے، ہمیں اس کی فکر نہ ہو اور ہم باقی دھندوں میں لگے ہوئے ہوں تو خود سوچئے کہ پھر ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اسی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے، پوری زندگی میں اللہ کے دین پر عمل کی توفیق دے، دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کی توفیق دے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ اور لوگ بھی محنت کرتے ہیں، اپنا اپنا حق حاصل کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں، ہمیں اللہ کا یہ حق حاصل کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ اللہ کا حق حاصل ہو جائے، اس کی مرضی نافذ ہو جائے، اسی میں تمام مخلوقات کے حقوق ہیں، اسی میں تمام مخلوقات کی بھلائی ہے۔ لیکن دوستو، آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ساری کے ساری باتیں ہیں، یہ اللہ کے دین کا غلبہ یہ واعظ و نصیحت سے نہیں ہوگا، اور نہ آج تک ابھی تاریخ انسانی میں ہو سکا، یہ محض جو ہے وہ نیک تمناؤں سے نہیں ہوگا، نیک خواہشات سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اس دور میں ایک نئی چیز آئی تھی اور ہمارے کچھ لوگوں نے بڑے خلوص و اخلاص سے سمجھا کہ شاید اس کے ذریعے سے دین غالب ہو جائے. الیکشن کا طریقہ, ہم الیکشن لڑیں گے, ہم جیت جائیں گے, ہماری اکثریت ہوگی, ہم وہاں جا کے شریعت نافذ کر دیں گے. لیکن تجربات نے بھی بتا دیا کہ الیکشن کے ذریعے سے بھی نہیں ہو سکتا. کبھی بھی جو بھی باطل نظام کے مفاد یافتہ لوگ ہیں وہ پر امن طریقے سے اپنے مفادات کو کبھی نہیں چھوڑتے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کس طرح کی ہمارے ہاں بدترین ہارس ٹریڈنگ ہے, اور قرضے کروڑوں روپے کے لیے جاتے ہیں اور کھا لیے جاتے ہیں, عوام کے پیسے پر بیرون ملک علاج ہوتا ہے اور کروڑوں روپے سال کے اس میں چلے جاتے ہیں. جو لوگ اس طرح کی عیاشیاں کر رہے ہوں, کیا خیال ہے آپ کا, کیا وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ان سارے کے سارے مفادات, اپنے ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے؟ قربانی دینی ہوگی, خون دینا ہوگا. خون دینے کو قرآن حکیم نے اعلیٰ ترین نیکی قرار دیا ہے. بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں سیدھا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. تو بغیر قربانی کے کبھی بھی اقامت دین کی جد و جہد سر نہیں ہوگی. کرنا کیا ہے, مختصر الفاظ میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, اسی پر تنظیم اسلامی عمل پیرا ہے, اسی کے لیے کوشش کر رہی ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ایسے افراد جمع کیے جائیں دعوت کے ذریعے جو کہ اپنی ذاتی زندگی میں دین پر عمل کریں. اگر خود متقی نہیں ہے تو ان کی قربانی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ہمیشہ متقی لوگوں کی قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہوتی ہے, نمبر ایک. نمبر دو, یہ لوگ دعوت کے ذریعے اپنی قوت کو اور بڑھاتے رہیں. جب تک قوت نہیں ہے زبان سے برائی کو برا کہتے رہیں, ظلم کو ظلم کہتے رہیں, غلط کو غلط کہتے رہیں. جب اللہ تعالیٰ قوت دے اب اس کے بعد ہاتھ سے اس برائی کو روکیں. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ برائی کو دیکھو ہاتھ سے بدل دو, قوت نہ ہو تو زبان سے بدلو, اس کی بھی قوت نہ ہو دل میں برا جانو. اس وقت اس ملک میں ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم زبان سے برا کہہ سکتے ہیں, برا کہتے رہیے. دعوت کے ذریعے اپنی قوت کو اور بڑھاتے رہیے, اور اس کے بعد جب اتنی قوت ہو اب ہاتھ سے برائی کو برا کہا جائے. لیکن اب ہاتھ سے برائی کو برا کہنے کے یا ہاتھ سے برائی کو روکنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے جو کہ عام طور پر اس وقت لوگوں نے اختیار کیا, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اس زمانے میں چل نہیں سکتا. حضور کے زمانے میں چل سکتا تھا, آج نہیں چل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے کہ ہتھیار اٹھا لیے جائے حکومت کے خلاف اور کلاشن کوف کے ذریعے سے تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے. حضور کے زمانے میں چونکہ اس وقت کوئی منظم فوجیں نہیں ہوتی تھیں دشمنوں کے پاس, جیسی دشمنوں کی تربیت جنگی لحاظ سے ویسی مسلمانوں کی تربیت تھی, ہتھیار بھی ایک ہی جیسے تھے, لہذا اس زمانے میں تو یہ ہو سکتا تھا. اس زمانے میں آپ کو اجتہاد کرنا پڑے گا, اس لیے کہ آج جو حکومت ہے ان کے پاس منظم اور جدید اسلحے سے لیس فوج موجود ہے, جبکہ آپ کے پاس جو ہے واقعتاً اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں. پھر آپ کی وہ ٹریننگ بھی نہیں ہے, آپ اس طریقے پر کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے کہ آپ کلاشن کوف اٹھا کے, آپ اگر چاہیں گے بھی تو حکومت نے تو ابھی مالا کنڈ میں کیا کیا, ایک علاقے کو سیل کیا, بمباری کی ہے اور اتنے لوگ چھپے ہوئے تو ان کو باہر آنا پڑا ہے, لہذا انہوں نے پوری کی پوری تحریک کو کچل دیا. طریقہ کار وہ ہے جو کہ اس وقت اختیار کیا جا سکتا ہے اور اس کی مثالیں ہمارے آس پاس موجود ہیں, اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس وقت قانونی طور پر آپ کو یہ حق ہے کہ آپ پرامن مظاہرے کر کے, گھیراؤ کر کے, سول نافرمانی کر کے اپنے مطالبات منوا لیجیے. آپ کے اسی پاکستان میں اہل تشیعوں نے زکوٰۃ آرڈیننس کے لیے کیا کیا تھا, 50,000 کی تعداد میں انہوں نے پریزیڈنسی کو گھیرا ہے, 20,000 امیجنا روڈ پر بیٹھے تھے یہاں اور 50,000 اسلام آباد میں بیٹھے تھے جا کر, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, کسی گاڑی کو آگ نہیں لگائی, کوئی ایک بلب تک نہیں توڑا انہوں نے, دھرنا دے کے بیٹھ گئے کہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے, یا تو ہماری جانیں لے لو یا آرڈیننس میں تبدیلی پیدا کرو. حکومت کو سر جھکانا پڑا, تبدیلی کرنی پڑی, ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک فائر کر کے کہیں کسی گلی میں جا کے چھپ جائیں, پولیس یا فوج یا رینجر وہ پوری کی پوری گلی کو گھیر لیتے ہیں, گھروں میں گھستے بھی ہیں, اور پھر بہت سارے ایسے بعض اوقات واقعات ہو جاتے ہیں جو کہ بڑے افسوسناک ہوتے ہیں. لہذا مردوں کی اتنا آدمی پھر بھاگے نہیں, وہاں دھرنا دے کے بیٹھ جائے کہ میں اس وقت آیا ہوں, میرا اپنا ذاتی کوئی مطالبہ نہیں ہے, میں اس وقت آیا ہوں کہ سود کو اس ملک سے ختم کرو, بے حیائی کی ترویج کو اس ملک سے ختم کرو, میں اللہ کی حدود کے نفاذ کے لیے یہاں پر ہوں. لہذا یہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تبدیلی آ سکتی ہے. اسی طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے ہم اس کے لیے کوشاں ہیں, توبہ کی دعوت گلی گلی کوچے کوچے میں دے رہے ہیں, لوگوں کو جمع کر رہے ہیں کہ توبہ کا اصل مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دین کے تقاضوں کو ادا کرنے کے لیے کمر کسے, لہذا اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کا بندہ بنے, دوسروں کو اس کی دعوت دے, اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کرے تبھی دنیا میں بھی عزت ہے اور تبھی وہ آخرت میں بھی سربلند ہوگا. اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور ساری محنتیں دنیا ہی کے لیے رکھی تو پھر یہ دو آیتیں سن لیجئے, میں نے ترجمہ شروع میں کر دیا تھا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے کون ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, جن کی ساری کی ساری محنتیں بھٹک کے رہ گئے دنیا کی زندگی کے لیے, پیٹ کی خاطر, صرف بیوی بچوں کی خاطر, مکان بنانے کے لیے خرچ ہو گئی, سمجھتے ہیں یا سبونا انہم یوسنونا سنا, سمجھتے ہیں بڑے کامیاب جا رہے ہیں, بڑا خوبصورت مکان کھڑا کر لیا ہے, اولاد کو بھی خوب اچھی جو ہے وہ تعلیم دلوا دی ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم, انہوں نے اپنے اس طرز عمل سے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا. اللہ کی آیات کچھ اور تقاضے بتاتی رہیں, یہ کچھ اور کرتے رہے. ولقائه, انہوں نے اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا. انہیں اگر یقین ہوتا کہ اللہ کے سامنے ملاقات کرنی ہے ان کی زندگی کا ڈھنگ کچھ اور ہوتا. لہذا فہبتت اعمالہم, جو بھی انہوں نے نیکیاں کی ہیں, چونکہ اصل ان کا مطلوب مقصود دنیا تھا, اللہ نے وہ ساری کے ساری نیکیاں بھی ان کے اعمال بھی حفظ کر دیے, ضائع کر دیے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, ہم روز قیامت ان کے اعمال کو تولیں گے بھی نہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس کے پیچھے روح جو تھی وہ نہیں تھی, وہ پھوکٹ نیکیاں تھی, اصل مطلوب مقصود دنیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا فہم عطا فرمائے اور دین کے تقاضے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.